الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال عز وجل كما ورد في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الاحزاب کی تین آیات، آیت نمبر 45، 46 اور 47، یہ تین آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اسی طرح دو مزید آیات سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور سورہ یوسف آیت نمبر 108، یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں، انشاءاللہ ان آیات کے مبارکہ کے حوالے سے آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ضرورت، اہمیت اور حاصل. یعنی اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے تو دنیا اور آخرت میں حاصل کیا ہوگا. بحمد تعالیٰ ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے حضور قرآن اور احادیث، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. لہذا خلاصتاً میں عرض کروں کہ اس مہینے کے دوران سب سے پہلے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کے حوالے سے عرض کی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون. پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، ان کی توقیر و تعظیم اور احترام کیا، اور جن لوگوں نے ان کی نصرت اور حمایت اور تائید کی اللہ کے دین کے اس مشن میں، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس کلام، اس نور ایمان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ربیع الاول کے مہینے میں پہلا لیکچر ہمارا سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کے حوالے سے ہمارا اللہ کے رسول سے تعلق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، پھر سورہ صف آیت نمبر 9 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، مقصد بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ صف هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. وہی اللہ پاک ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر، اور دین حق، حق کا دین، اللہ کا دین، دین اسلام دے کر، لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے، اس کو غالب فرمائے پورے کے پورے نظام زندگی پر. ولو کرے حل مشرکون، اور چاہے یہ بات مشرکوں کو، چاہے وہ سیاسی مشرک ہوں یا مذہبی مشرک ہوں، اللہ کے دین کا غلبہ چاہے ان کو کتنا ہی ناپسند ہو، اللہ پاک نے تو اپنے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ و قائم کریں۔ الحمدللہ اس حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے دو جمعہ پر گفتگو ہوئی۔ مقصد بعثت یہ ہے، پھر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد بعثت کو کیوں کر اور کیسے حاصل کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی طریقہ کار، میتھڈالوجی، افراد کی تیاری کیسے کی، اس مشن کی تکمیل کے لیے جو افرادی قوت چاہیے، صلاحیت چاہیے، وہ کیسے مجتمع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار مرتبہ قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنیادی طریقہ کار بیان ہوا۔ سورہ جمعہ، سورہ بقرہ دو مرتبہ، سورہ جمعہ، سورہ آل عمران۔ یتلو علیہم آیاتہ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی اللہ پاک ہے جس نے ان امیین میں اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہیں۔ جب وہ رسول امی آئے، یتلو علیہم آیاتہ، انہوں نے ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرمائی۔ کوئی افرادی قوت جمع کرنے کا طریقہ، لوگوں کو مجتمع کرنے کا طریقہ، ان کے اندر ایمان پیدا کرنے کا طریقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کر سنانا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، انہی آیات مبارکہ سے ان کا تزکیہ، ان کے اذہان اور قلوب کو پاک کرنا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنا، اللہ کی اور آخرت کی محبت پیدا کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس کا حاصل۔ ہر عمل کے لیے صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، دنیاوی محبتیں، جاہ و جلال، پیسہ، عہدہ، شہرت، کچھ بھی مطلوب نہ ہو، ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، یہ ہے تزکیہ نفس کا حاصل۔ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کیا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جب تزکیہ نفس ہو گیا، اندر سے قلوب پاک ہو گئے، اب ان کو شریعت کی تعلیمات دی۔ ویعلمہم الکتاب، کتاب یعنی شریعت کے احکامات سکھاتے ہیں۔ والحکمہ، اور اس میں موجود حکمت و دانائی اور وزڈم کیا ہے وہ بھی ان کو بتاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ چار کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو الحمدللہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی پورے مہینے کے دوران۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ دو طرح سے بڑی اہم ہے۔ ایک تو اوور ویو ہے کہ کرنے کا اصل کام کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ گویا درو بینی جس کو کہتے ہیں، اپنے دل میں جھانک کر اپنے غور و فکر کے نتیجے میں انسان حقیقت تک پہنچے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اس کو درو بینی کہتے ہیں۔ اس کے تحت انسان سوچے تو صحیح کہ ہمارا اللہ کے رسول سے تعلق کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری میجورٹی وہ ہے جو محبت، عقیدہ، جذبات، احترام کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ محبت، عقیدت، احترام اگر صحیح طریقے پہ نہ ہو۔ محبت تو بہت ہے مجھے اپنے باپ سے، اپنے والدہ سے، لیکن ان کا حکم نہیں مان رہا، ان کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو یہ محبت احترام سے مانے؟ یہ تو محض ایک دعویٰ ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ہمارے معاشرے میں شدید محبت موجود ہے، قلبی محبت، جذباتی لگاؤ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مسلمان چاہے جیسا بھی ہو، کتنا ہی باعمل ہو یا بے عمل ہو یا بد عمل ہو، معاذ اللہ، ہر صورت میں اپنے پیغمبر سے شدید محبت کرتا۔ لہذا اس محبت اور عقیدت اور جذباتی لگاؤ کو صحیح طریقے کار چینل چاہیے، جس کے تحت جو صحیح مطلوب ہے، اس محبت کا حاصل ہے، وہ حاصل کر سکے۔ تو محبت محض یا جذباتی لگاؤ درکار نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ وہ عاشقین رسول تھے، سچے عاشقین رسول، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ سے شدید محبت۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بدر کے میدان میں جب آپ وضو فرما رہے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے صحابہ کرام۔ لہذا کسی نے جا کر بتایا کہ جس پیغمبر کے خلاف تم جنگ لڑنے جا رہے ہو ان کے ساتھیوں کا یہ حال ہے کہ اتنی شدید محبت کرتے ہیں وہ اپنے پیغمبر سے. تو جیسے میں نے عرض کیا محبت تو ہے, صحابہ کرام کے سامنے وہ طریقہ کار بھی موجود تھا کہ اس محبت کا حاصل کیا ہے, کرنے کا کام کیا ہے. اور انہی کی زندگی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پھر انہوں نے اس محبت کو کیسے نبھایا, کیسے اس محبت کے تقاضے ادا کیے. آج حب رسول ہے لیکن تقاضے ہم بھولے ہوئے ہیں, لہذا حب رسول کو محدود ذہنیت یا کم عقلی کی بنیاد پر ایکسپلائٹ کرتے ہوئے وہ سالگرہ کے کیک کاٹے جا رہے ہیں یا اور لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں, بجلی کی چوری جو ہے اس سے کنڈے جلائے جا رہے ہیں. تو یہ طریقہ ظاہر بات ہے اسلام کا نہیں. لہذا بہت ضروری تھا اور ہے کہ ہم بار بار اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ اللہ کے رسول کا اصل کرنے کا کام کیا تھا, کیسے آپ نے دنیا میں اس دین پر عمل کیا اور اپنے ساتھیوں تک پہنچایا. لہذا الحمدللہ یہ پانچواں درس ہے آج اس سلسلے کا, جس کے لیے میں نے سب سے پہلے تو تین آیات منتخب کی سورہ احزاب کی, قرآن حکیم کی انتہائی اہم آیات جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان ہوئی رب کائنات کی زبانی. بلکہ پچھلی مرتبہ جو بات بیان ہوئی تھی وہ بھی ذہن میں تازہ کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت مبارکہ, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنی امت سے کتنی شدید محبت کرتے تھے, یہ ایک آیت میں اللہ پاک نے بیان فرما دی. میں نے عرض کیا تھا کہ اصل نعت, نعت شریف, نعت مبارکہ تو وہ ہے جو اللہ پاک بیان کر رہے ہیں اپنے پیغمبر کی. لہذا یقیناً تمہارے پاس تمہی میں سے ایک رسول آ چکے ہیں, لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم عزیز عنتم عزیز علیہ ما عنتم, بہت گراں گزرتی ہے ان پر وہ شے جو تمہیں تکلیف دے. حریص علیکم, تم پر ہر خیر کے امیدوار ہیں کہ تمہیں ہر خیر مل جائے, دنیا اور آخرت کا ہر خیر تمہارے لیے جمع کرنا چاہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور اہل ایمان کے لیے تو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا بھائیے ان آیات میں رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل شان اور حیثیت بیان فرمائی ہے, آیت نمبر 45 سب سے پہلے سنی, اللہ پاک فرماتا ہے سورہ احزاب, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا ارسلناک, یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے. آیات مبارکہ میں ایک ایک لفظ بہت اہم ہوتا ہے. رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے اے نبی, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے. تو پہلی بات ثابت کیا ہوئی کہ کوئی پیغمبر کوئی نبی اپنی مرضی سے نہیں آتے, وہ تو بھیجے گئے ہوئے ہوتے ہیں. اور نبی اور رسول میں ایک بنیادی فرق بھی یہی ہے, نبی نبا سے ہے, نبا ان کہتے ہیں خبر کو, اور نبی اس ہستی کو کہا جاتا تھا جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی, اور وحی کی بنیاد پر جو بات وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے وہ 100% درست ہوتی تھی. ان کا سورس آف نالج وہ کوئی عقل و فہم نہیں تھا, کوئی فلسفے کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہہ رہے تھے, بلکہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. ان کا قول, ان کا سٹیٹمنٹ کس بنیاد پر ہوتا تھا؟ وحی کی جاتی ہے مجھ پر, یہ وحی کی بنیاد پر وہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہا. یہ نبی ہیں, نبا ان سے نبی, خبر دینے والے, غیب کی خبریں دینے والے, ایسی خبریں جس کا کوئی اور سورس آف نالج ہو ہی نہیں سکتا سوائے پیغمبر کے. اور ظاہری بات ہے وحی کی بنیاد پر ہے, جو ہر انسان پر نازل نہیں ہوتی, یہ صرف اللہ کے پیغمبروں پر, چنے ہوئے بندوں پر نازل ہوا کرتی تھی, جس کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک. اب یہ جو ارسال کا لفظ آ گیا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جب کسی پیغمبر کو, نبی کو جن پر وحی نازل ہوتی ہے, ان کو کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے مشن لے کر, تو اب وہ نبی رسول بن جاتے ہیں. گویا نبیوں کی تعداد تو 100,000 سے زیادہ ہے, لیکن رسول بہت محدود تعداد میں آئے ہیں, بعض روایت کے مطابق 313, اور ان میں بھی 5 اولو العزم من الرسل ہیں, حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے ذرا یہ نوٹ کیجئے گا. نمبر ایک شاہدن، انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیرا و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیرا. یہ پانچ حیثیتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ایک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر. شاہد کسے کہتے ہیں؟ شہیدہ یشہدو شاہد کے بنیادی معنی ہوتے ہیں گواہ، ویسے حاضر کے معنوں میں بھی آتا ہے شہیدہ یشہدو، حاضر ہونا. یہاں سے وہ حاضر اور ناظر کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، بہرحال اس پر نہیں جا رہا میں. شاہدن گواہی دینے والا، جو حاضر ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے. رسول بنیادی طور پر گواہ ہیں، رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے گواہ ہیں جو سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور یہ پیغام وہ اپنے قول اور عمل سے انسانیت تک پہنچاتے ہیں کہ اس کائنات کا رب پروردگار مالک صرف ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اور رب کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لہذا اپنے قول اور عمل سے گواہی دینے والے جو دین اسلام پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل بن سکے وہ ہے شاہد، اور اس کی بہترین تصویر ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اب مزید دو صفات جو ہر پیغمبر کی بھی آئی ہیں اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص، مبشر، بشرا یبشر تبشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے کو، خوشی کی بات سنانے کو، اور انذار خبردار کرنے کو. اب یہ دو پہلو ہیں تربیت کے خاص طور پر. جو اللہ کو مان لے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی گردن کو جھکا دے، پیغمبر کو اپنا رول ماڈل بنا کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں، گویا اللہ کے بندے بن جائیں، ان کے لیے بشارت دینے والے. کس چیز کی بشارت؟ کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، جو یوم جزا ہوگا، بدلے کا دن ہوگا. دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اصل زندگی شروع ہوگی. اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور جو لوگ اس عارضی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لیں گے وہ پاس قرار پائیں گے، اور ان کو جو ابدی زندگی ہے اس میں ہمیشہ کے لیے جنت. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. اپنی مرضی کی عیش و آرام کی زندگی میں ان کے لیے موقع ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. مبشر تبشیر خوشخبری دینے والے، ونذیرا اور خبردار کر دینے والے، وارن کر دینے والے. خبردار کس کو کیا جاتا ہے؟ انذار کہتے ہیں خبردار کرنے کو، ڈرانا، خبردار کر دینا. ظاہر بات ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کے بجائے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ جانور کا کوئی مقصد حیات نہیں ہوتا. جس شخص کا مقصد حیات نہ ہو، ظاہر بات ہے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. جانور بھی اپنا گھر بناتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. غور کیجئے گا، چڑیا شدید گرمی کے موسم میں، سردی ہو گرمی ہو، اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کے نکلتی ہیں. تو وہ جو جانور کر رہے ہیں اگر وہی انسان بھی کرنے لگے تو پھر فرق کیا رہا انسان اور جانور میں؟ انسان کہنانے کا مستحق صرف وہ شخص ہے کہ جس کا کوئی مقصد حیات ہو، اور اعلیٰ ترین مقصد حیات یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس رب کو راضی کرنے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کا یقینی ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت. انہوں نے وہ راستہ بتایا کہ جو اللہ کی رضا تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے. تو بہرحال ایسے لوگوں کو خبردار کرنا جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، خبردار کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض اوقات خبردار کرنے والا اچھا نہیں لگتا، بار بار ٹوکنا، سمجھانا، ٹھیک ہے بس جو ہو رہا ہے ہونے دیں. بچہ جب جوان ہو رہا ہوتا ہے تو ماں باپ جو روک رہے ہوتے ہیں، ٹوک رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، پھر اساتذہ. کیا خیال ہے آج کے نوجوان کو اچھے لگتے ہیں اپنے ماں باپ جو روک ٹوک کر رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں کہ یہ ویلنٹائن ڈے یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، بے غیرتوں اور بے شرموں کا ایک انتہائی غلیظ قسم کا معاملہ ہے جو خدا کے واسطے نہ کرو، اللہ کے رسول کے دشمنوں کا ہے. آج معاشرے میں جس طرح پھیلتا گیا پھیل رہا ہے، تو جو لوگ بھی اس حوالے سے سمجھا رہے ہیں اچھے لگتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں ان کو، فینیٹکس، ان کو کیا پتا کہاں کے لوگ ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ابھی وہیں پر بات پہنچے ہوئے. تو بہرحال خبردار کرنے والے چاہے وہ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہو اچھے نہیں لگتے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ پیغمبروں کا طریقہ رہا ہمیشہ سے کہ جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں اخلاص کے ساتھ ان کو خبردار کرنا، یہ پیغمبر کی سنت ہے. اب اگر اپنی مرضی سے جا رہا ہے تو بھائی جاؤ، کسی کو کسی نے روکنا نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ آتا ہے ہمیں روکنے کے لیے کہ یہ جہنم کا راستہ نہ جاؤ، نہ شیطان زبردستی ہمارے گھر میں آ کر ہمیں ویلنٹائن ڈے یا بے حیائی کی طرف لے کے جاتا. بہرحال زبردستی کیا تو جا رہا ہے، دجال کے بارے میں آیا کہ وہ زبردستی بھی کروائے گا اور ظاہری باتیں موٹیوز بھی دے گا، موٹیوز بہت سارے انسینٹیوز ہوتے ہیں نا، تبھی تو انسان جاتا ہے گھر سے باہر. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خبردار کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خبر خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور اسی طرح خبردار کرنے والے بھی ہیں. تربیت میں یہ دونوں کی دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کبھی حوصلہ افزائی ضروری ہوتی ہے اور کبھی خبردار کرنا، وارن کرنا. تین حیثیتیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، چوتھی صفت، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ ہدایت کا، چراغ عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رہتی دنیا تک روشنی دیتے رہیں گے، ان کے قول اور عمل سے انسانیت رہنمائی حاصل کرتی رہے گی. اور بحمد تعالیٰ یہ روشن چراغ جو ہے اس کی روشنی اب روکی نہیں جا سکتی. میں مثال کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ جب تیز سورج نکلا ہو پوری طرح اپنے حدت کے ساتھ، ایک بجے دو بجے کا ٹائم یہ پورا ہیٹ، تو ایک شخص اگر اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرے گا کوئی کیپ پہن لے گا، کوئی چھتری لے لے گا جس سے اس تک وہ روشنی نہ پہنچے، لیکن کیا اس کا یہ عمل اس روشنی کو روک سکے گا جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہو؟ میری مثال اس حوالے سے ہے کہ اللہ کے رسول کے خلاف جو بھی سازشیں ہوتی رہی اور ہو رہی ہیں منظم طریقے سے، اس میں بہرحال ان لوگوں کا نقصان تو ہے جو ان سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارا نوجوان خاص طور پر، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سازشیں ہمیشہ ناکام ہوتی رہیں گی جب تک رب کائنات کا یہ فیصلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر آئے ہیں اور اس روشنی سے پوری کی پوری کائنات روشن ہو کے رہے گی. لہذا میں صرف آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز عرض کر رہا ہوں، بہت تکلیف دہ بات ہے لیکن عرض کر رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پچھلے دنوں ایک کالم پڑھا، اور اس کالم میں بلکہ اس سے پہلے جیو پر وہ خبر بھی دکھائی گئی جو اتفاق سے میں نے نہیں دیکھی، میرے گھر ٹی وی نہیں الحمدللہ، لیکن بچوں نے مجھے بتایا کہ وہ دل خراش خبر سنی دیکھی لوگوں نے کہ ایک معصوم بچی 11 سالہ معصوم آمنہ، اس کو ایک فرینچ عیسائی عورت کے حوالے کیا ہماری کورٹ نے، اور وہ شخص جو بہرحال لو میرج تھی، لو میرج کر کے اس سے شادی کی، بچی پیدا ہوئی، نئی میں نہیں آپس میں جو اکثر نہیں بنتی فرانس میں، وہاں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی شادی کی جاتی ہے، وہاں تو بس کیا عرض کیا جائے اس محفل میں. بہرحال نتیجتاً وہ مسلمان صاحب ہمارے بھائی جو تھے پاکستانی، وہ پاکستان تشریف لے آئے، یہاں پر اس بچی کی تربیت کی، الحمدللہ اس کو حافظ قرآن بنایا، اور اس حافظ قرآن کو وہ جو عورت تھی اس کو پرسو کرتی رہی، یہاں تک کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جب فرانس گئے تو پریزیڈنٹ آف فرانس نے بھی ان کو پریشرائز کیا کہ یہ بچی ہمیں چاہیے. نتیجتاً عبد الرحمان ملک صاحب کے تحت وہ کورٹ میں جا کر، کیونکہ آپ کڈنیپ تو نہیں کرتے جیسے پرویز مشرف صاحب کڈنیپ کر کے عافیہ صدیقی کو پہنچا چکے امریکہ، تو آپ کڈنیپنگ تو نہیں، کیونکہ عوامی حکومت ہے نا، لہذا عوامی حکومت نے زور زبردستی نہیں ہے، تھرو پراپر چینل عدالت کے ذریعے اس معصوم بچی کو جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی تھی، وہ چیختی رہی کہ مجھے اپنے باپ کے پاس حوالے کیا جائے، میں مسلمان ہوں، اگر میری ماں مسلمان ہو تو میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. ہماری عدالت کے تحت اس عورت کے حوالے کر دی گئی، اور پہلی تصویر جو وہاں پر شائع ہوئی ہے، سب سے پہلے اس عورت نے اس کا اسکارف اتار کر پھینکا، کیونکہ فرانس میں اسکارف پہننے پر پابندی ہے. بہرحال دل سے بد دعا بھی نکلی لیکن ایک دعا بھی نکلی، اور دعا یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اس قرآن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں وہ منور، وہ نور، وہ یقین پیدا کر دیں کہ وہ بچی اس گھر تک، اس خاندان تک، اس پورے کے پورے ملک تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پھیلنے کا ذریعہ بن جائے. اور بن سکتا، رب کائنات چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. فرعون کے محل میں کس کی پرورش ہوئی؟ اس کے دشمن کی، جس نے اس دشمنی کی بنیاد پر ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا، ہزاروں. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور موسیٰ کو اس کے دشمن کے گھر پلوا کر، جوان کروا کر بتا دیا کہ جو رب چاہے وہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اس معصوم بچی کو اللہ پاک محفوظ رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری حکومت، ہماری عدلیہ، ہمارا جو حقیقت ہے ہماری آزادی کی، وہ بھی سامنے کھل کر آ گئی. تین اہلکار اس کو پکڑ کر لے کے گئے، چیختی بچی کو اس کے حوالے کیا بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزے کے. دوسرے دن وہ فرانس میں تھی. تو بہرحال یہ ہے صورتحال. عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ اس وقت پوری سازشیں ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور دین کے خلاف، منظم. اتنا منظم اس سے پہلے دشمن کبھی بھی نہیں تھا جتنا آج ہے. میڈیا کے ذریعے، این جی اوز کے ذریعے ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، وہ سب ہمارے علم ہے. اب سوال یہ کہ ہم کیا کریں؟ محض تقاریر کرنے سے کیا یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ اس کے لیے جو اصل کرنے کا کام ہے بھائیو بزرگو، وہ یہ کہ یہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کیا جائے اور اس پیغام کو پوری شد و مد کے ساتھ پھیلایا جائے. جتنے مینز آف کمیونیکیشن ہمارے پاس ہیں ان سب کو استعمال کیا جائے. لہذا رب کائنات نے بڑے خوبصورت انداز میں سورہ یوسف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یہی پیغام ہے ہمارے لیے ربیع الاول کا. قل ہاذی سبیلی، کہہ دیجئے کہ میرا رستہ، میرا طریقہ، میری سنت یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور یہ دعوت الی اللہ، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے پیغام احکامات کی طرف جو لوگوں کو بلانا ہے، یہ پوری بصیرت سے ہے. علی وجل بصیرہ، کانشیسلی یہ کام کر رہا ہوں. ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، مجھے فالو کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی کام کریں گے. تو اتباع رسول کا اصل حاصل اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کی طرف بلانا. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کمی کوتاہی سے، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں. لہذا سے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ فرانس میں جہاں حجاب پر پابندی لگی سب سے پہلے، 5000 سے زیادہ ہماری بہنیں مسلمان جو فرانس میں رہتی ہیں مستقل، وہاں مستقل حجاب کرتی ہیں. اور جب پابندی لگی کہ ایک عورت اگر ننگا برنا گھومنا چاہے تو اس کو آزادی ہے، یہ ہے ان کی اصل سوچ، برنا گھومنا چاہے تو آزاد ہے، اگر اپنے آپ کو چھپا کر پبلک پلیس پر آئے گی تو اس کو فائن کیا جائے گا. لہذا آپ کے علم میں ہوگا کہ اس فیصلے کے خلاف بحمد تعالیٰ ریئیکشن آیا. ہماری مسلمان خواتین نے کورٹ میں ہی، اللہ کا شکر ہے جو فائٹ کر سکتی تھی کریں، اور اسی طرح فائن بھی برداشت کیا. نتیجہ کیا ہوا آپ کے علم میں ہوگا، وہ عورت جس کے ساتھ وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، عورت کو با اختیار بناؤ، اس کو ظلم سے نجات دلاؤ. تو جہاں فرانس میں جو عورت کو کھلونا سمجھا ہوا ہے، بے حیائی اور فحاشی جس طرح وہاں ہے آپ کے علم میں، ہم سے زیادہ، لیکن وہی عورت سمجھ گئی کہ میرا تحفظ کون کر رہا ہے، اور بحمد تعالیٰ اس پورے کیس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین اسلام کی طرف آئیں، اور بہت بڑی تعداد میں خواتین مسلمان ہونا شروع ہو گئیں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اسلام جو ہمیں تحفظ دے رہا ہے، خاندانی زندگی کے حوالے سے جو سکون عطا فرما رہا ہے، وہ اس معاشرے میں نہیں ہے. لہذا شعوری طور پر ضرورت کے تحت بحمد تعالیٰ یہ اسلام کا پیغام ان تک پہنچ گیا. تو بہرحال اس وقت کرنے کا کام یہی ہے، مستقل مزاجی سے اپنے دین پر عمل کرنا. قل ہاذہ سبیلی، اتباع رسول کا حاصل بھی یہی، خود عمل کرو، اللہ کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہو چاہے حالات کتنے خراب ہوں. ہمیں اس یقین کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انشاءاللہ پوری دنیا پر نافذ و قائم ہوگا، اس یقین کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے. اتباع رسول کا حاصل کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. محبوب الہی سے محبت کرو گے، ان کی اتباع کرو گے تو تم بھی محبوب الہی بن جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. اقبال کا آخری شعر جواب شکوہ کا پورا جو میرا خلاصہ ہے گفتگو کو بیان کر رہا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر سے سچی محبت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.